تلاش کر رہے ہیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں فلسطینی قوم کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کا خون اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور دہشت گردی کے خلاف اس ملک کی جنگ جاری رہے گی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی عوام نے دارالحکومت اسلام آباد میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ایک بڑے اجتماع میں شرکت کر کے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت اور اس ملک کے پرچم کے ساتھ صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے اور فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور غزہ میں فوری جنگ بندی، غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا خاتمہ، صہیونی حکومت کی امریکی حمایت کا خاتمہ اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع کے لیے عملی اقدامات اور مطالبات شامل ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے غزہ کے حامیوں سے خطاب کے دوران فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ کی اسرائیلی حکومت کے ساتھ مسلسل مخاصمت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت انسانیت کے اصل قاتل ہیں اور اپنے نسل پرستانہ اقدامات سے مشرق وسطیٰ کے خطے کو آگ لگا رہے ہیں، اس لیے فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور دہشت گردانہ اقدامات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، اور ان کی مزاحمت ہی 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر قاتل صہیونی حکومت کے حامیوں اور غاصبوں کے عزائم کی بڑی وجہ ہے۔ اور اب تک 46,000 فلسطینی شہید اور تقریباً 110,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں پشاور شہر کے میوزیم میں ایران شناسی کے مرکز کا افتتاح کیا گیا۔ اسلام آباد سے IRIB نیوز کے نامہ نگار کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے میوزیم میں یہ اقدام عمل میں لایا گیا۔ 31 دسمبر منگل کی شام مرکز ایران شناسی کے افتتاح کے موقع پر ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر حسین چاکمی اور ایران کے ڈپٹی کونسلر جنرل حسین معظمی موجود تھے۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے پشاور میوزیم کو کچھ تاریخی اور ثقافتی تحائف بھی بطور عطیہ دیے گئے، جن میں روایتی ایرانی فنون سے متعارف کرانے والی مختلف اشیاء، قلعہ بم کا ماڈل اور سائرس کے چارٹر کا نمونہ وغیرہ شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پشاور میوزیم کی تاریخ 117 سال پرانی ہے اور وہ پاکستان کے قدیم اور اہم میوزیم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جسے علاقائی ثقافت و تاریخ کے بعض آثار کے تحفظ کے حوالے سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری نے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ میں جاری ناجائز شہنی ریاست کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر جے یو آئی کی کاوشوں اور پاکستان بھر میں شایان شان غزہ یکجہتی مظاہروں کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے۔ خطے کے اہم ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور ملائیشیا دفاع غزہ اور اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو دفن کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے بعد سحر ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کبھی بھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں رہا۔ امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اور مسلسل صہیونی اسرائیلی ریاست کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیامت ڈھا دی گئی، مگر انسانی حقوق کی یہ سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتی۔ امریکہ اور سامراجی قوتیں مسلم دنیا کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے۔ ایسی سیاست کو انسانیت تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبل اول مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں نے ہی اسے بار بار فتح کیا ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اقوام متحدہ نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ سامعین، پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے بعد ضلع میں ہر قسم کے جلسے، جلوس، اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم عناصر دہشت گردانہ حملے کر کے امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد تری سے چھپری تک مین شاہراہ پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کرم میں 2 روز قبل ہی فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد صوبائی حکومت نے 75 ٹرکوں میں امدادی سامان کرم کے لیے روانہ کیا تھا، اور ڈپٹی کمشنر اسی امدادی سامان کے قافلے کے لیے سڑکیں بحال کروانے گئے اور خود فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ بگن چار خیل کے علاقے میں 21 نومبر کو مسافروں کے قافلے پر فائرنگ میں 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد کرم ایجنسی کے علاقے اپر کرم، بگن اور پارا چنار میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس دوران فریقین کے مابین مسلح تصادم میں کئی درجن افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
مکمل استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ، عند اللہ، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں، دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی، روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں، دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ، دعوت کل عالم میں، ہم نے کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے جائے یہ پیغام ہمارا، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی ہیں،
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیاں۔ عراقی وزیر اعظم کا دورہ ایران، ایران اور عراق کے درمیان تعاون میں فروغ، علاقے کے مستقبل کا تعین ایران کے ہاتھ میں، اور ایرانی تیل کے بائیکاٹ کا منصوبہ ناکام، خبر رساں ایجنسی رویٹرز کا تجزیہ۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ عراقی وزیر اعظم کا دورہ ایران، تہران میں پرتپاک استقبال، بھاری بھرکم امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اپنی کارروائی سے پہلے ہی یمنی میزائل کا نشانہ بن گیا، اور شام میں عصمت دری، قتل اور اغوا روز کا معمول، لوگوں کی فریاد کوئی نہیں سن رہا، ایسوسیٹڈ پریس۔ اور سامعین، یہ ہیں پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ وقت آئے گا ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہیں گے، وزیر اعظم۔ معیشت درست سمت پر، سفر طویل ہے، وزیر خزانہ۔ وفاقی کابینہ میں توسیع بلا جواز ہے، رضا ربانی۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی، بیرسٹر گوہر۔ فروری کا آخر تک عوامی طاقت سے جدوجہد کا آغاز کریں گے، حافظ نعیم الرحمان۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے مضافاتی جنگلات میں آتش زدگی۔ اقوام متحدہ کی لبنان میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے مزید امداد کی اپیل۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے خلاف اقتصادی طاقت استعمال کرنے کا اعلان۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے ادارے پر۔ ادارے کا عنوان ہے انسانی اسمگلروں کی سزائیں سخت۔ اخبار لکھتا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری دوسرے مسائل کے علاوہ ملک میں انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے کے پھیلاؤ کا سبب بن گئی ہے، جس کا زیادہ شکار غریب اور متوسط طبقوں کے نوجوان ہیں، جو بہتر زندگی کی آس میں غیر قانونی طریقوں اور انجانے راستوں سے بیرونی خصوصاً یورپی ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ انسانی اسمگلر نوکری کا جھانسہ دے کر ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور ملک سے باہر روانہ کر دیتے ہیں۔ جانے والے مجبور لوگ راستے ہی میں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں یا متعلقہ ملک میں پہنچتے ہی غیر قانونی داخلے پر گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور برسوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں لیبیا کے راستے کشتیوں میں اٹلی اور یونان جانے والے سینکڑوں افراد سمندر کی نظر ہو گئے۔ اس طرح اب تک سینکڑوں خاندان تباہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے مال مویشی اور زمینیں بیچ کر انسانی اسمگلروں کو 40 سے 60 لاکھ روپے تک فی کس معاوضہ ادا کیا اور اپنے پیاروں سے بھی محروم ہو گئے۔ سکھر کے سیشن جج نے ایک یونانی کشتی کے حادثے میں ایسے ہی 75 افراد کی ہلاکتوں پر حکومتی ذمہ داروں کی غفلت کا نوٹس لیا ہے، اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کو 15 جنوری کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ حکومت خود بھی اس صورتحال پر فکر مند ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہونے والے ایک جائزہ اجلاس میں، جو ان کی صدارت میں منعقد ہوا، سختی سے ہدایت کی ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے سہولت کار سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کی جائیدادیں اور اثاثے ضبط کیے جائیں اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وزارت اطلاعات و نشریات بیرون ملک نوکریوں کے لیے صرف قانونی طریقے اختیار کرنے کی آگاہی مہم چلائے، تادیبی کارروائی کے لیے سخت تعزیری اقدامات کیے جائیں، اور دفتر خارجہ بیرون ملک سے انسانی اسمگلنگ کا دھندہ چلانے والے پاکستانیوں کی جلد از جلد پاکستان حوالگی کے لیے متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلروں کی مدد کرنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف ایف آئی اے کی مہم کو سراہا اور ہدایت کی کہ ایسے افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والوں کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنایا جائے۔ ایسے ٹیکنیکل اداروں کی ترویج کی جائے جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت یافتہ پیشہ ور افراد بیرون ملک مارکیٹ کو فراہم کر سکیں۔ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے قانون سازی پر ہونے والی پیش رفت پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسمگلنگ مال کی ہو یا انسانی جانوں کی، ایک ایسا ناسور ہے جسے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے جن سے نوجوانوں کو ملک کے اندر ہی روزگار ملے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس وقت ہنر مند اور پڑھے لکھے لوگ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بیرونی ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال جاری رہی تو ملک کے اندر ایسے افراد کی قلت پیدا ہو جائے گی جو ملکی معیشت کے لیے شدید نقصانات کا باعث بنے گی۔ کوئی بھی ملک جو معاشی ترقی کا خواہش مند ہو، برین ڈرین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اس وقت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے، اسے ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے انسانی اسمگلروں کے خلاف جن تعزیری اقدامات کا اعلان کیا ہے ان پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بیرون ملک روزگار سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر صرف قانونی طریقوں سے۔ سامعین، اب پیش ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ سنبھل مسجد تنازعہ، الہ آباد ہائی کورٹ نے ضلع کورٹ میں چل رہے مقدمے پر لگائی روک، سبھی فریقوں سے جواب طلب۔ نتیش کمار نے بہار کے لوگوں کی زندگی برباد کر دی، تیجسوی یادو کا سخت حملہ۔ امبیڈکر کی توہین، امیت شاہ کے خلاف سلطان پور کی عدالت میں مقدمہ، 15 جنوری کو سماعت۔ دہلی، کانگریس کی دوسری گارنٹی کا اعلان۔ جیون رکشا اسکیم کے تحت ہر شخص کو ملے گا 25 لاکھ کا بیمہ۔ سی ایم ہاؤس میں داخل ہونے سے روکے جانے پر آپ لیڈران کا احتجاج، بی جے پی پر کیا جوابی حملہ۔ اور نیپال تبت زلزلے کے سبب جان گنوانے والوں کی تعداد 126 ہوئی، 188 زخمی، بڑے پیمانے پر تباہی۔ سامعین، اب روزنامہ انقلاب کے ایک اہم مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے امریکی ملٹری اور دہشت گردی، یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے۔ مضمون نگار ہیں پرویز حفیظ۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ نئے سال کا سورج طلوع ہوتے ہی امریکہ کی سرزمین دہشت گردی کے دو واقعات سے دہل کر رہ گئی۔ پہلا واقعہ نیو اورلینس میں ہوا اور دوسرا لاس ویگاس میں۔ دونوں واقعات میں کئی مشابہتیں ہیں۔ دونوں جگہ قتل و غارت گری کے لیے بندوق، گولے بارود یا کسی اور اسلحے کے بجائے تخریب کاروں نے کرائے کی گاڑیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ دونوں نے ایک ہی آن لائن سروس سے گاڑی کرائے پر حاصل کی۔ دونوں حملہ آور تارکین وطن نہیں بلکہ پیدائشی امریکی شہری تھے۔ دونوں دہشت گردوں میں ایک اور اہم بات مشترک تھی، دونوں کا تعلق امریکی ملٹری سے تھا اور دونوں نارتھ کیرولینا کے ملٹری اڈے میں تعینات رہے تھے جو ملک کے سب سے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نیو اورلینس کی واردات میں ملوث مجرم کا نام شمس الدین جبار تھا، اس لیے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چند متعصب میڈیا نے دونوں حملوں کا سلسلہ اسلامی انتہا پسندی اور جو بائیڈن کی کھلی سرحدوں والی امیگریشن پالیسی سے جوڑنے میں دیر نہیں کی۔ ٹرمپ کو اپنے مخصوص نفرت انگیز ایجنڈے کو فروغ دینے اور بائیڈن پر نشانہ لگانے کا موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جبار حال میں امریکہ میں وارد ہوا مہاجر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جبار ٹیکساس میں جنما اور پلا بڑھا ایک محب وطن امریکی شہری تھا۔ متعصب میڈیا اور ٹرمپ کے رد عمل کے برعکس، حقیقت پسند امریکی صحافیوں اور دہشت گردی کے ماہرین نے اس اہم نقطے کی نشاندہی کر دی کہ اگر کسی ایک ادارے کو دہشت گردی کی سب سے بڑی جائے پیدائش کہا جا سکتا ہے تو وہ امریکی آرمی ہے۔ نیو اورلینس میں اپنے ٹرک سے 14 لوگوں کو روند کر ہلاک کر دینے والا جبار ایک سابق فوجی افسر تھا جس نے 15 سال تک فوج کے مختلف شعبوں میں کام کیا تھا۔ لاگ ویگاس میں ٹیسلا ٹرک میں دھماکہ کرنے اور بعد میں خود کو گولی مار کر ہلاک کرنے والا میتھیو لیولس برگر امریکی اسپیشل فورسز میں خدمات انجام دے رہا تھا، اور جبار کی طرح وہ بھی افغانستان میں تعینات رہ چکا تھا۔ سالنوں کے موقع پر امریکہ میں ہوئی تشدد کی دونوں وارداتیں فوج کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے ذریعے اجتماعی قتل و غارت گری کے ارتکاب کے بڑھتے واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک سال قبل ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حاضر سروس اور سابقہ ملٹری افسروں میں انتہا پسندی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس موضوع پر میری لینڈ یونیورسٹی میں اسٹڈی آف ٹیررزم اینڈ ریسپانسز ٹو ٹیررزم STARTکی ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ کے مطابق 1990 سے 2010 تک ہر سال اوسطاً 7 فوجی اہلکار انتہا پسندانہ تشدد اور قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتے تھے۔ 2011 سے ان کی تعداد بڑھ کر 45 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1990 سے 2023 تک 730 لوگوں نے، جن کا تعلق امریکی ملٹری سے تھا، اجتماعی ہلاکتوں والے جرائم کا ارتکاب کیا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم شاعری کی مختلف اصناف کے بارے میں رودکی کی مہارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودقی تقریباً 3ری صدی ہجری کے اواسط مطابق 9ویں عیسوی میں اس زمانے کے وسیع و عریض ایران میں شامل سمرقند کے ایک کوہستانی دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی، تعلیم اور معلومات کے بارے میں زیادہ اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، اور ان کے بہت سے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، جن میں سے 115 اشعار کتاب کلیلہ و دمنہ سے متعلق ہیں۔ رودکی نے اس کتاب کو سامانی بادشاہ ابو نصر کے حکم پر نظم میں ڈھالا تھا۔ جرمن مستشرق پاول ہرن کی تحقیقات کے مطابق رودکی کے بعض اشعار کا تعلق سندباد یا سندباد نامہ نامی حکایت کے ساتھ ہے۔ حتیٰ ان کا ایک شعر ہزاروں ایک شب کتاب کی ایک داستان سے متعلق ہے۔ سندباد یا سندباد نامہ بھی کلیلہ و دمنہ جیسی کتاب ہے، اور بظاہر ساسانیوں کے عہد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دستیاب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی نے سندباد نامہ کی کہانیوں یا اس کی بعض کہانیوں کو نظم میں ڈھالا۔ اس کے کئی برسوں کے بعد ابو الفوارس قنارسی نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ رودکی نے سندباد نامہ کو کلیلہ و دمنہ کے وزن اور اسی کے اسلوب کے مطابق نظم میں ڈھالا۔ البتہ ہم تک صرف چند اشعار ہی پہنچے ہیں۔ رودکی کے باقی ماندہ اشعار مد، قصائد، غزلیات اور مراسی پر مشتمل ہیں۔ ماضی سے ہم تک جو اشعار پہنچے ہیں ان کے مطابق مد فارسی شاعری کی سب سے زیادہ قدیم صنف ہے۔ قدیم شعرا کے اشعار کا جائزہ لینے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مد شاعری کا بنیادی اور اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدہ گو شعرا کو خاص مقام حاصل ہے اور ان میں رودکی مد کہنے کے فن کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس فن شاعری کے دوسرے ماہرین نے ان کو استاد اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں رودکی کا کلام مبالغہ آمیز نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کلام بہت ہی سادگی اور عمدگی کا حامل ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں سے رودکی کی پسندیدہ صنف غزل ہے۔ غزل ایرانی شعرا کا ہمیشہ سے ہی شاہکار رہی ہے اور کبھی بھی اس سرزمین میں عظیم غزل گو شعرا کا فقدان نہیں ہوا ہے۔ فارسی شاعری کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب بھی رودکی کو بہت سے غزل گو شعرا پر برتری حاصل ہے۔ ان کا بیان کردہ وصف بہت ہی خوبصورت، زیبا، اچھوتا اور مؤثر ہے۔ انہوں نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ نہایت سادہ اور رسا ہیں۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مرثیہ بھی نظر آتا ہے۔ رودکی سے پہلے کے شعرا کا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکیں کہ رودکی سے پہلے مرثیہ کس مقام پر تھا۔ رودکی کے مرثیہ کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرثیہ کہنے پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ رودکی نے اپنے دوست اور شاعر شہید بلخی کے لیے جو مرثیہ کہا ہے اس میں بہت ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ شہید بلخی کی علمی اور معنوی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ اشعار ایک سن رسیدہ شخص کے ہیں جو اس نے دنیا سے اٹھ جانے والے اپنے دوست کے بارے میں کہے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اشعار ان بہت سے لوگوں کی زبان حال ہیں جن کو اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اشعار آج بھی علمی و ادبی شخصیات کی وفات کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ رودکی کے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قدر کم اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی محقق اور ناقد رودکی کے نظریات کے بارے میں صحیح اور مکمل رائے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ وہ رودکی کے فکری نظام کی تعمیر نو بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مرقع کھینچ سکتا ہے۔ البتہ دستیاب اشعار سے محققین کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ رودکی ایک مفکر شاعر تھا۔ ان اشعار سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ رودکی فلسفی افکار و نظریات سے تہی داما نہیں تھا، اس نے اپنے ایک قصیدے میں اپنے آپ کو ادیب، خطیب، حکیم، فقیہ اور حکمت کا متلاشی قرار دیا ہے۔ رودکی کے اشعار میں اقلیت، علم دوستی، عشق، دنیا کا ناقابل اعتبار ہونا، سعادت کا نظریہ اور یہ کہ سعادت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اسپین کے شاعر اور مصنف میگل ڈی اونامونو کا خیال ہے کہ ایک حقیقی شعر میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اول دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس اور دوم عشق۔ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس دل میں رب العالمین سے محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے زندگی تازہ اور ابدی ہو جاتی ہے۔ اگر رودکی کے زیادہ اشعار باقی رہتے تو شاید ہم اس کے دیوان میں موجود اس موضوع کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے۔ بہرحال رودکی کا جو تھوڑا بہت کلام ہم تک پہنچا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے اور آدمی کی زندگی کے اختتام یا موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ رود کی دنیا کا مرقع ایک سپنے کے طور پر کھینچتے ہیں، جس طرح دنیا میں خواب اور سپنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ناقابل اعتبار ہونے کے اعتبار سے خواب کی مانند ہے۔ اس طرح کے مضامین کے حامل اشعار میں رودکی کے مؤثر لہن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفی کی طرح اپنے ضمیر کی گہرائی سے اپنے احساس اور افکار کو زبان پر لاتے ہیں۔ ان جہان پاک خواب کردار است، انشناست کے دلش بیدار است، نیکی او بے جا یگاہ بد است، چے نشینی بدین جہان ہموار، کہ ہمیں کھار او نہ ہموار است۔ رودکی نے حتیٰ جو مرثیہ کہا ہے اس میں بھی فلسفی رنگ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عمر کے ناقابل اعتبار اور ناپائیدار ہونے کی بات کی ہے۔ رودکی کا خیال ہے کہ صرف عشق کے ذریعے ہی اس فانی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو طرح کا عشق نظر آتا ہے، ان میں سے ایک زمینی عشق ہے اور دوسرا متعالی اور طبیعی عشق ہے، اور جو حریت پسند اور دانش مند انسان کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ عشق متعالی شاعر کے فطری ذوق کی تخلیق ہے، حقیقت میں یہ وہی عنصر ہے جس کی وجہ سے برس ہا برس گزرنے کے باوجود ادب دوست افراد اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ عشق ہے جس کی اعلی قسم عرفانی عشق کے قریب ہوتی ہے۔ نظر چگونے بے دوسم کہ بہر دیدن دوست، زخا کے من ہمیں نرگس دمت بے جائیے گیا، کسی کے آگہیا سوق عشق جانن یافت، زخیش حیف بود کہ دمی بود آگاہ۔ رودکی نے جن دوسرے موضوعات پر توجہ دی ہے ان میں سے ایک سعادت کا موضوع ہے۔ رودکی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کے انجام، زندگی کے مقصد اور اس کی سعادت کے موضوعات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ سعادت اور خوشی و مسرت تک رسائی کے لیے چار چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے: اول تندرستی، دوم اچھے اخلاق، سوم عقل مندی اور چہارم نیک نامی۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان امور کو عملی جامع پہناتے تھے، اور وہ ایک تندرست اور خوشحال شخص تھے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب پیش خدمت ہے عالمی خبر نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکی حکام ایران کے بارے میں اکثر و بیشتر اندازوں کی غلطی کا شکار ہوتے ہیں، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ عراق کے وزیر اعظم کا دورہ تہران، صدر کی جانب سے استقبال، مذاکرات کے دوران اہم دو طرفہ اور علاقائی مسائل پر بات چیت۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ ہوائی حملے، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام ایران کے بارے میں اندازے کی غلطی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ قوم کے عوام نے 8 جنوری کے تاریخی دن کے مناسبت سے، جب شاہ ایران کے خلاف قوم کے عوام نے فیصلہ کن تحریک کا آغاز کیا تھا، آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے اس سلسلے میں ملاقات کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس ملاقات میں شاہی حکومت کے دوران ایران میں امریکہ کے اثر و رسوخ اور اس کے تسلط کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے بھی شاہی حکومت کے دور کا ایران امریکی مفادات کا ایک مستحکم قلعہ تھا، لیکن اسی مضبوط اور مستحکم قلعے کے اندر سے ہی انقلاب برپا ہوا اور امریکی حکام نہیں سمجھ سکے کہ وہ چکمہ کھا گئے، اور امریکی حکام خواب غفلت میں ڈوبے رہ گئے، اور میری ان باتوں کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو امریکی پالیسیوں سے مرعوب رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے بارے میں امریکہ کے غلط اندازوں کے بارے میں فرمایا کہ امریکی حکام ایران کے بارے میں اندازے کی غلطی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور جس طرح سے ایران کے عوام نے انقلاب برپا کیا وہ امریکی حکام کے اندازوں کی غلطی کی بڑی دلیل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، اس دور کے بعد سے اب تک پچھلے چند عشروں کے دوران امریکی حکام بارہا اندازوں کی غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کیوں آمادہ نہیں ہے، فرمایا کہ امریکہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران پر قابض تھا، لیکن اسے اس کی گرفت سے نکال لیا گیا، اس لیے ایران اور انقلاب سے اس کی عداوت اور دشمنی بہت گہری ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے تہران میں عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عراقی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ شام میں امن و استحکام کی خراب صورتحال، عرضی سالمیت کا تحفظ اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کا مقابلہ دونوں ممالک کے مشترکہ خدشات ہیں۔ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عراق ایک اہم پڑوسی ملک اور اسلامی جمہوریہ ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اعلی سطح پر جاری ہیں اور دو طرفہ تعاون کا دائرہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے شام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایران اور عراق کے مشترکہ خدشات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں امن و استحکام کی بحالی، عرضی سالمیت کی حفاظت، دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کا مقابلہ اور صہیونیوں کا انخلاء کا ہمارا مشترکہ موقف ہے، اور خاص طور پر مقدس مقامات کی حفاظت اور عوام کے دینی جذبات کا احترام نہایت ضروری ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے صدر پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران شام میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بغداد اور تہران کا خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے موقف واضح ہے، اور ہم غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ السودانی نے زور دے کر کہا کہ ہم عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جبکہ عالمی اداروں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بین الاقوامی برادری غزہ میں ہونے والے جرائم کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ شام میں غیر ملکی مداخلت شامی قوم کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے، جسے روک دینا چاہیے۔ اس سے قبل آج صبح جب عراقی وزیر اعظم شیع السودانی پہنچے تو ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا خیر مقدم کیا، پرتپاک استقبال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایٹمی سمجھوتے میں شامل تمام فریقوں سے اس معاہدے کی پابندی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مغربی ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی کی مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے 10 ممالک کے سفیروں کے اسناد تقرری قبول کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایران رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی طاقت کے عسکری پہلو کے استعمال کا خواہاں نہیں ہے، اور تمام فریقوں کی معاہدے میں واپسی کی صورت میں تہران بھی ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت نے برطانیہ کے نئے سفیر ہیوگو شارٹر کے سفارتی اسناد قبول کرنے کے بعد ان سے کہا کہ غزہ کے بے دفاع اور مظلوم عوام پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے کے مسئلے پر نہ صرف مغربی ممالک نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، بلکہ بعض یورپی ممالک اور امریکہ ایسی مجرم حکومت کو ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں جو کہ قابل مذمت ہے۔ صدر پزشکیان نے ہالینڈ کے نئے سفیر سے بھی گفتگو میں غزہ میں قتل عام پر مغربی ممالک کی خاموشی اور تل ابیب کو ہتھیار کی فراہمی کو قابل مذمت قرار دیا۔ صدر مملکت نے آئرلینڈ کی نئی سفیر لیشا ٹیریزا مور کے سفارتی دستاویزات قبول کرنے کے بعد ڈبلن کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت کی قدردانی کی اور اسے ایک قابل احترام موقف قرار دیا۔ آئرلینڈ کی سفیر نے بھی 12 سال بعد سفارتی تعلقات سفیر کی سطح تک واپس آنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ علاقے اور دنیا میں ایران کی مضبوط پوزیشن پر یقین رکھتا ہے اور باہمی تعلقات میں فروغ کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فرانسیسی صدر کے حالیہ دعووں کو بے بنیاد، متضاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقائی امن و استحکام کے لیے فوری اور حقیقی خطرہ ہے، جو امریکہ اور فرانس سمیت بعض یورپی ممالک کی بھرپور حمایت کے ذریعے نہ صرف مقبوضہ فلسطین میں نسل کشی کر رہی ہے بلکہ جارحیت اور توسیع پسندی کا دائرہ خطے کے مختلف ممالک تک پھیلا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ نسل کش اور نسل پرست صہیونی حکومت کا مواخذہ کرنے کے بجائے، جس کے عہدیدار بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب ہیں، فرانسیسی صدر ایک ایسے ملک پر الزام تراشی کر رہے ہیں جو ہمیشہ عالمی امن و سلامتی اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے احترام کا علمبردار رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی فرانسیسی صدر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں اور بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کی سخت اور مسلسل نگرانی میں جاری ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی فوج کے جارح وحشیانہ حملوں میں 49 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس نے عرب و اسلامی حکومتوں سے غاصب صہیونی حکام کے جارحانہ رویے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں کم سے کم 49 افراد کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں کم سے کم 8 عام شہری شہید اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ کے المواسی علاقے پر صہیونی فوج کے حملے میں بھی 4 بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے بھی مشرقی شہر غزہ کے شقف اور طوفہ محلوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کے زیتون علاقے پر صہیونی فوج کے حملے میں بھی 5 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ بریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس نے عرب و اسلامی حکومتوں سے غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ رویے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ عراقی فوج نے اس ملک کے شمال مشرقی علاقے حمرین میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی خبر دی ہے۔ المیادین نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایک عراقی اہلکار نے بھی خبر دی ہے کہ الحشد الشعبی فورسز مغربی عراق کے صوبہ الانبار کے مغربی علاقوں میں اپنی تازہ ترین انسداد دہشت گردی کارروائی میں داعش عناصر کی 11 خفیہ سرنگوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی کی فورسز نے راوا، ارتبہ اور القائم کے علاقوں میں بھی ایک کارروائی کی، جس کے نتیجے میں داعش کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کی شناخت اور اسے تباہ کر دیا گیا۔ سہونی غاصب عناصر مسلح مخالف گروہ تحریر الشام کے کمانڈر الجولانی کی خاموشی کے سائے میں جنوبی شام میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سہونی حکومت شام کی سرزمین پر بدستور اپنی زمینی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے جنوبی شام میں واقع کنیترا کی الحمر نامی بلندیوں کے علاقے میں پیش قدمی کی ہے۔ شامی ذرائع نے مزید کہا کہ سہونی فوج نے شام کے اس حصے کو فوجی زون قرار دے دیا ہے۔ 2 ہفتے قبل شام کے ایک ذریعے نے کہا تھا کہ سہونی فوج نے اپنے لیے دمشق، درعا اور کنیترا کے مضافات میں واقع بفر زون میں 7 مستقل ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے آگاہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے کی ہدایت کر دی۔ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومت کی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی نے کہا کہ اگر اس کے بعد مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہ کروائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈیل کا تاثر بانی پہلے ہی زائل کر چکے ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اور آخری خبر یہ کہ پارا چنار کے لیے 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گھٹ کر 20 گاڑیوں پر مشتمل ہو گیا۔ اس سے پہلے قافلے پر دہشت گردوں کی فائرنگ کی وجہ سے قافلے کو روک دیا گیا، تاہم اب اس میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی گئی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم کے لیے امدادی اشیاء لے جانے والا 20 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ قافلے کی فضائی نگرانی ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ روز حکومت اور علاقہ امائیدین کے مابین مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد قافلے کو روانہ کرنے کی اجازت گزشتہ شب دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ٹل سے بگن کے لیے 10 ٹرک سامان روانہ ہوا اور پارا چنار کے لیے 12 گاڑیاں روانہ ہوئیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبرنامہ ختم ہوا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر فدا، تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہرے رے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا یہ زمین کے بر گو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل زمین کے بر گو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے یہ تیری شان میں مد ضرور تیرا یہ برملا ہے یہ تیری شان میں مدحا تیری ثنا تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔